الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك صليت محترم بزرگو بھائیو اور دوستو ویسے تو یہ آیت رمضان المبارک کے شروع میں پڑھی جاتی ہے آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہوگا کہ اس کو رمضان کے اخیر کے ساتھ کیا جوڑ ہے جبکہ روزے تو اب ختم ہو چکے اور اس آیت شریفہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے روزوں کا ذکر فرمایا تو اس کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو بہت مشہور ہے اور اس اعتبار سے اس آیت کا ترجمہ بنتا ہے اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں کے اوپر فرض ہوئے ہیں لعلکم تتقون تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ایام معدودات چند دنوں کے لیے 30 دن لعلکم تتقون تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تاکہ تمہیں تقوی کی دولت حاصل ہو جائے یہ تو اس کی عام تفسیر ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک اور معنی بھی بیان کیا ہے اور یہ معنی عربی لغت کے اعتبار سے بالکل فٹ ہوتا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا لعلکم تتقون ایام معدودات تاکہ تم چند دنوں تک اللہ کا تقوی حاصل کرو چند دنوں تک تم اللہ سے ڈرو تو ایک معنی یہ ہوا کہ تم روزے رکھو چند دنوں تک اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جو حضرت عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مفہوم نکل سکتا ہے یہ متعلق متعلق کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے عربی زبان کے اندر توسع ہے وسعت ہے تو اس کا معنی ہوا لعلکم تتقون ایام معدودات چند دنوں تک تم تقوی کی زندگی اختیار کرو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے جو اللہ کی طرف سے ایک انعام اور عطیہ ہے امت مسلمہ کے اوپر اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان چند دنوں تک تقوی اختیار کر کے اپنے اندر کی صلاحیت کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تقوی کی صلاحیت رکھی ہے انسان اپنی زندگی کے اندر شیطان کے وسوسے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ بھائی میں تو تقوی کی زندگی اختیار نہیں کر سکتا میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا میں نمازوں کا اہتمام نہیں کر سکتا میں قرآن نہیں پڑھ سکتا میں آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتا میں فلاں کام نہیں کر سکتا بہت مشکل ہے میں غلط دوستیوں سے نہیں بچ سکتا میں حرام کاری سے نہیں بچ سکتا حرام مال سے نہیں بچ سکتا اور زندگی گزر جائے گی کسی طرح اللہ کے عفو کرم کے اوپر بھروسہ کر بیٹھتا ہے کہ شاید اللہ گناہوں کو معاف کر دے قیامت کے دن، اور اپنے اندر کی جو صلاحیت ہے اس کو، اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کو اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو تقویٰ کی زندگی نہیں گزار سکتا، تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا، اس لیے کہ جو تقویٰ کی زندگی گزارتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، غور سے سنو، ان اولیاء اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کے دوست، لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں اور نہ کوئی غم، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لے آئے اور پھر شریعت کی پابندی والی زندگی گزارتے ہیں، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی وہ مزے اڑائیں گے اور آخرت میں بھی وہ مزے اڑائیں گے۔ لیکن انسان کے اوپر ایک، جیسے اس دو دن پہلے سمجھایا تھا، وہ جو ہیرا ہے انسان، اس کے اوپر دھول چڑھ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی سال میں ایک مرتبہ انسان کو رمضان کا، مسلمان کو رمضان کا مہینہ دیتا ہے اور اس کو دکھاتا ہے کہ گزشتہ رمضان سے لے کر آج اس رمضان کی پہلی تاریخ تک تو ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکا قرآن کا، فرسٹ شوال سے لے کر فرسٹ رمضان تک ایک صفحہ بھی نہ پڑھ سکا، اور رمضان کے اندر تین ختم کر ڈالے، رمضان کے باہر تو فجر میں نہیں آ سکتا، رمضان کے اندر تہجد بھی پڑھتا ہے اور فجر بھی پڑھتا ہے، رمضان کے باہر نمازوں کا اہتمام نہیں کر پاتا، رمضان کے اندر پنج وقتہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور مزید اس کے اوپر 20 رکعت ایکسٹرا بھی پڑھتا ہے، رمضان کے باہر تو گناہوں سے نہیں بچ سکتا، وہ چیزیں جو حرام ہیں رمضان کے باہر ان سے تو بچ نہیں سکتا، رمضان کے اندر وہ جو حلال ہے، کھانا پینا، میاں بیوی کے تعلقات، اس سے بھی تو بچ سکتا ہے، رمضان کے باہر گناہوں سے تو نہیں بچ سکتا تھا، اور وہ چیزیں جو رمضان کے باہر حلال ہے ان چیزوں سے تو رمضان کے مہینے میں بھی بچ سکتا ہے، تو برے ماحول سے نہیں بچ سکتا تھا، مسجد میں نہیں آ سکتا تھا، رمضان کا مہینہ آیا، وقت گزار رہا ہے مسجد میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تو وہی انسان ہے، وہی زید ہے، وہی عمر ہے، وہی بکر ہے، وہی فیملی ہے، وہی مشاغل ہے، وہی زندگی ہے، وہی 24 گھنٹے ہے، رمضان میں 24 گھنٹے کے 48 نہیں ہوتے، وہی 5 نمازیں ہیں، وہی جاب ہے، سب کچھ وہی ہے، جب تو رمضان سے پہلے رمضان کے اندر کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر رمضان کے بعد کرنے کی بھی صلاحیت ہے، جب تو رمضان کے اندر موسیقی سے بچ سکتا ہے تو رمضان کے باہر کیوں نہیں بچ سکتا، جب تو بدنزی سے بچ سکتا ہے تو رمضان کے باہر کیوں نہیں بچ سکتا، جب تو کھانے سے بچ سکتا ہے جو کہ حلال چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ تیرے اندر صلاحیت ہے، نفس کو قابو میں پانے کی صلاحیت ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کو پہچانے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے محترم بھائیوں ہمیں یہ مہینہ اسی لیے دیا، لعلکم تتقون ایام معدودات، تاکہ انسان اپنی صلاحیت کو پہچانے، اور صلاحیت کو پہچاننے کے بعد اس صلاحیت کو بروئے کار لائے۔ اللہ نے تو اس کو اپنی صلاحیت دکھا دی کہ بھئی 3 ختم تو نے کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سال بھر میں تو یہ تو 30 دن ہے، اس کے بعد اب 11 مہینے ہیں، جب 30 دن کے اندر 3 ختم کر سکتا ہے تو 11 مہینے میں 2-4 ختم تو کر لے کم از کم، تہجد پڑھ رہا ہے رمضان میں، کم از کم رمضان کے باہر فجر تو پڑھ لے، جو کام ضروری نہیں ہے اس کو بھی تو رمضان میں کر رہا ہے، کم از کم رمضان کے باہر جو ضروری کام ہے وہ تو کر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں کہ کسی طرح بندہ اللہ سے جڑ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ سبحانہ وتعالی یبسط یدہ بالنہار، دن رات کو یدہ باللیل اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کیوں؟ لیتوب مسیء النہار، تاکہ وہ شخص جس نے دن کے اندر گناہ کیے ہو، اپنے جان کے اوپر اس نے ظلم کیا، لیتوب، تاکہ وہ واپس آ جائے، تاکہ وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دوستی جوڑ لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور رات میں گندے کام کرنے والا جب اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوبارہ دوستی کر لے، تاکہ وہ دوبارہ رشتہ کر لے اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ۔ اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تو چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو سینے سے لگائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب و غریب مضمون بیان فرمایا ایک حدیث میں کہ ایک صاحب جنگل میں جا رہے ہیں اور جانور ہے, اس جانور کے اوپر اپنا سارا سامان لاد لیا ہے, کھانا پینا پانی جو کچھ ہے اس سب کو جانور کے اوپر لاد لیا ہے. اب وہ صاحب سفر میں جا رہے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, کسی جگہ وہ کسی درخت سے ٹیک لگاتے ہیں اور اپنے جانور کو رسی سے باندھ لیتے ہیں. آدمی سویا ہوا ہے, جانور کو رسی سے انہیں باندھ لیا, جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جانور غائب, کہیں اس کا نام و نشان نہیں. اسی جانور کے سہارا کے اندر ہے, وہاں کوئی بستی کوئی آبادی کچھ نہیں. ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے, لیکن جانور کا نام و نشان نہیں. جانور کو کہاں تلاش کرنے جائے, ادھر چلتا ہے ادھر چلتا ہے, دور تک چکر لگاتا ہے, اس لیے کہ اسی جانور کے اوپر اس کا پانی ہے. صحرا میں پانی کہیں نہیں ملتا, اگر پانی اس نے نہیں پیا کھانا نہیں کھایا تو بالآخر موت ہے. بہت تلاش کرتا ہے لیکن بالآخر مجبور ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب تو یہ جانور ہاتھ آنے والا نہیں ہے, اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں, اب وہ کسی درخت سے ٹیک لگا کر موت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں اس کو اونگ آ جاتی ہے, جب اونگ آنے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے جانور تو وہیں ہیں, اور وہ اس جانور کو زور سے پکڑتا ہے اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ بجائے یہ کہے کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ, وہ کہتا ہے اللہ میں تیرا رب ہو تو میرا بندہ ہے. اس آدمی کی خوشی کا کیا اندازہ ہوگا کہ اب موت کے بالکل قریب. یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کسی کو کہہ دے کہ بھائی آپ کو کینسر ہے اور اب چند ہفتے کے آپ مہمان ہیں, اب آپ کو جانا ہے دنیا سے. موت بالکل اس کے موت کے منہ میں آ گیا, موت کے منہ میں آ گیا, دو تین ہفتے کا آپ مہمان ہیں, پھر آپ کو یہاں سے جانا ہے, بالکل موت کے انتظار میں ہے. دو ہفتے کے بعد ہسپتال سے بلاوا آتا ہے, معاف کیجئے بھائی آپ کا ریکارڈ کسی اور کے ساتھ مکس اپ ہو گیا تھا. اس آدمی کے خوشی کا کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں؟ پارٹی کرے گا کہ بھائی میں تو مرنے کے قریب تھا, تو دوبارہ زندگی مل گئی, میں بالکل تیار تھا کہ اب کسی دن دنیا سے جانا ہے. کتنی خوشی منائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کٹ کر دوبارہ اللہ سے جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بھی کئی گنا زیادہ خوش ہوتے ہیں, اس آدمی سے بھی کئی گنا زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑتا ہے. اور یہ مہینہ میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی اس لیے تھا تاکہ ہم جو اللہ سے کٹے ہوئے تھے دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جائے. اور اللہ نے ہمیں دکھا دیا کہ تمہارے اندر صلاحیت ہے, تمہارے پاس وقت ہے. آدمی کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے, میں تو قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہوں, نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے, جاب ہے یہ ہے فنا ہے, تھک جاتا ہوں. تو اب وہ اپنے آپ کو پوچھے کہ بھائی وہی جاب تو رمضان میں بھی کرتا ہے, وہی 24 گھنٹے رمضان میں بھی ہے, رمضان کے اندر جب یہ سارے کام کرنے کی صلاحیت تیرے اندر تھی تو اس کا مطلب یہ کہ رمضان کے باہر بھی کر سکتا ہے. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم ان صلاحیتوں کو بروکار نہیں لاتے. رمضان کے بعد پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے, جیسی زندگی پہلے تھی اسی زندگی پر دوبارہ پہلی رمضان سے آ جاتے ہیں. وہ عورتیں جو رمضان کے مہینے میں حجاب عبایا پہنتی ہے, جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے یا عید کا دن ہوتا ہے اب وہ کھلے بال سڑکوں پہ گھوم رہی ہے. عید کے دن وہ خوشی کا دن جو اللہ نے عطا فرمایا, اس دن کے اندر اللہ ہی کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں. اللہ نے تو ہمیں یہ مہینہ اسی لیے دیا ہے میرے بھائیوں. اب جب اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے, اس کی صحیح قدردانی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن طاعتوں کی توفیق عطا فرمائی ہم اس کے اوپر جمے رہے اور استقامت کی زندگی گزارے, یہی اصل کامیابی ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے ایسی نصیحت کیجئے لا اسأل احدا بعدک, اس کے بعد مجھے کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہ ہو اور نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہو, نہ کسی سے نصیحت لینے کی ضرورت ہو. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم, تم کہہ دو آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لے آیا, یعنی مومن ہو جاؤ, اسلام لے آؤ, ایمان لے آؤ, ثم استقیم, پھر اس کے اوپر جمے رہو, پھر اس کے اوپر جمے رہو. اللہ سبحانہ وتعالی نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے ان کاموں کو کرو, اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے بچو. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا, کتنا آسان کر دیا کہ تم استقامت والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو, اور جہاں کہیں تم سے لغزش ہو جائے نفس و شیطان کی وجہ سے کوئی بات نہیں, فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دوبارہ آ جاؤ, دوبارہ آ جاؤ. اس کے لیے مکہ جانے کی بھی ضرورت نہیں, مدینہ جانے کی بھی ضرورت نہیں, مسجد میں آنے کی بھی ضرورت نہیں, وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب تمہارا دل پشیمان ہو, نادم ہو کہ میں نے صحیح نہیں کیا, اللہ کی نافرمانی کی, دوبارہ آ جاؤ, بے وضو ہی آ جاؤ. جنابت کی حالت میں ہو پھر بھی آدمی آ سکتا ہے, زنا کیا اس نے نعوذ باللہ, اللہ حفاظت فرمائے, اور اس کے بعد اس کو پشیمانی ہوئی, ندامت ہوئی کہ میں نے کیا کر دیا. اسی جنابت کی حالت میں اگر وہ اللہ سے توبہ کرے گا, اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے. توبہ کے لیے کسی جگہ, کوئی جگہ مخصوص نہیں, کوئی وقت مخصوص نہیں. ہاں بعض جگہوں اور وقت اوقات کے اندر توبہ جلدی قبول ہوتی ہے, لیکن اصل چیز توبہ یہ دل کی پشیمانی اور ندامت کو کہتے ہیں. وہ جہاں کہیں بھی ہو, ہمارے حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے سب سے مبارک وقت اور سب سے مبارک جگہ وہ وقت اور وہ جگہ ہے جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب مجھے اللہ کا دوست بننا ہے. چاہے وہ کہاں, جہاں کہیں بھی ہو, کلب میں ہے, دوست اس کو کسی طرح لے گئے اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ایک مسلمان ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, میں کیا کر رہا ہوں ادھر, یہ جگہ میرے لیے مناسب نہیں. اس وقت وہ اللہ سے بات چیت کرتا ہے دل دل میں, ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا, کلب میں کیسے ہاتھ اٹھائے گا, اور توبہ کرتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے. وہ کلب اسی کے لیے, اس کے لیے سب سے مبارک جگہ ہے. تو میرے بھائیو, اللہ سبحانہ وتعالی نے مہینہ ہمیں اسی لیے دیا ہے, اور اللہ نے ہم کو دکھا دیا. اب جب انسان استقامت کی زندگی گزارتا ہے تو اونچ نیچ آتی ہے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے, ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے بیوی بچوں کے ساتھ, اور اچانک کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے, نافق حنزلت, نافق حنزلت, نافق حنزلت, حنزلہ منافق ہو گیا, حنزلہ منافق ہو گیا, اور اسی یہی گیت گاتے ہوئے گھر سے نکلے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے, ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو حنزلہ, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور کہتے ہو کہ منافق ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم ہمارے سامنے ہیں, اور جب ہم گھر واپس جاتے ہیں, دنیا کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں, تو وہ کیفیت نہیں رہتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا محاسبہ کیا اور کہا کہ میری بھی ایسی کچھ حالت ہے. تو وہ بھی کہنے لگے کہ بھائی نافق ابو بکرن, نافق ابو بکرن. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, اور انہوں نے اپنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی کہ ہماری تو ایسی حالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسی حالت, ہماری بھی ایسی حالت ہوتی ہے, کیفیات بدلتی رہتی ہے, کسی دن کیفیت زیادہ ہے, کسی دن کم, کبھی نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے, کبھی نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا. مکہ میں جو کیفیت ہے وہ ٹورنٹو میں نہیں ہے, رمضان میں جو کیفیت ہے وہ رمضان کے باہر نہیں ہے, رمضان کے اندر مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے, رمضان میں مشکل ہوتا ہے, رمضان میں آدمی گناہوں سے بچ سکتا ہے, رمضان کے باہر اس کے لیے ذرا زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے, کیفیت ویسی نہیں رہتی. تو انہوں نے کہا کہ ہماری بھی کیفیت ایسی نہیں رہتی, گھر میں جاتے ہیں دنیا وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں تو وہ بات نہیں رہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی, ساعتن فساعتن یا حنزلتو, اے حنزلہ اس کی فکر مت کرو, اگر تمہاری حالت وہی رہتی جو ہر وقت جو میری مجلس میں ہوتے تو ملائکہ آ کر تم سے مصافحہ کرتے, لیکن تم انسان ہو, انسان کے تو اس طرح کے حالات ادلتے بدلتے رہتے ہیں. ساعتن فساعتن, ساعتن لربک وساعتن لنفسک, انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں, کیفیات بدلتے رہتے, لیکن اس کو کیفیت کے پیچھے نہیں پڑنا ہے, کیفیت کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. لوگ بکثرت یہ شکایت کرتے کہ دل نماز میں دل نہیں لگتا, ذکر کرتا ہوں تو میرا دماغ ادھر ادھر منتشر ہوتا ہے, نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو بہت سارے خیالات آتے ہیں, دعا کرتا ہوں تو رونا نہیں آتا. ये कैफियत हासिल नहीं, वो कैफियत हासिल नहीं, फुना को कैफियत हासिल है, हमें कैफियत के पीछे नहीं पड़ना है। अल्लाह ने हमें जिस चीज़ को करने के लिए हुक्म दिया है, चाहे कैफियत हो या ना हो, दिल लगे या ना लगे, हमें इसकी फिक्र नहीं करनी, हमें वो काम करना है। एक शेर है, मुझे वो शेर के अल्फाज याद नहीं है, उसका मफहूम ये है कि तुम्हारा काम जी लगने का तुम जिम्मेदार नहीं, इसलिए कि किसी चीज़ में जी लगना या ना लगना ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। किसी कोई खाना किसी को पसंद आए या ना आए, ये इंसान के इख्तियार में है नहीं है न? उसके जी लग, किसी का जी लगता है किसी का नहीं लगता, तो जी लगना ये तो हमारे इख्तियार में नहीं है, जी लगाना ये हमारे इख्तियार में है। किसी चीज़ का मज़ेदार होना ये तो हमारे इख्तियार में नहीं है। आप टैबलेट क्या दवाई पीते हैं, इसमें जी लगता है? किसी का जी लगता है दवाई पीने में, कड़वी दवा है, नहीं लगता, जी नहीं लगता, दिल नहीं चाहता, कड़वी दवा है, लेकिन हम अपने जी को लगाते हैं कि नहीं ये दवा नहीं पिएंगे तो बीमार हो जाएगा, दवा नहीं पिएगा तो बीमारी में इजाफा होगा, तो जी लग नहीं रहा है, हम अपने जी को लगा रहे हैं। तो कभी इंसान का जी लगता भी है, मीठी दवा है तो जी लग भी रहा है और जी लगा भी रहा है। कभी ये होता है कि जी लगता है लेकिन जी लगाता लग नहीं रहा है, लेकिन इंसान जी लगा रहा है। ये उसके इख्तियारी चीज़ है, जो हमारे इख्तियार में हमें वो करना है। हम नमाज में खड़े हो गए, अब हजारों किस्म के ख्यालात आ रहे हैं, तो ये हमारे इख्तियार से बाहर की बात है, इसकी फिक्र नहीं करनी है। नमाज को छोड़ना नहीं है कि भाई वो नमाज हमें नसीब नहीं हो रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जहन कभी इधर उधर जाता था नमाज में। मशहूर हदीस है कि मैं एक मरतब मैं नमाज पढ़ा रहा होता हूँ और मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में किसी और दुनिया में चले जाते तो वह आवाज़ कैसे आती? तो बशर बहरहाल बशर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बशर है, अगरचे आप ऊंचे दर्जे के बशर है। मुहम्मदुन बशरुन लैसा कल बशरी बल हुवा याकूतुन वन्नासु कल हजरी, कहते मोहम्मद बशर है लेकिन बशर है भी नहीं भी है, एक एतबार से इंसान है एक एतबार से इंसान नहीं, यानी इंसान तो है लेकिन बल हुआ याकूतुन, वो याकूत, याकूत एक ख़ास किस्म का पर्ल डायमंड आता है, वन्नासु कल हजरी और बकिया लोग पत्थर की तरह है, ये आपका मकाम है। लेकिन बहरहाल आपको नमाज के अंदर आवाज़ आ रही है, तो ये तो फितरी चीज़ है। इंसान ये जो हम वाकयात सुनते हैं कि कोई नमाज पढ़ रहा था और उनको तीर लगा, उनको एहसास नहीं हुआ, फिर दूसरा तीर लगा एहसास नहीं हुआ, तीसरा तीर लगा एहसास नहीं हुआ, ये तो ख़ास वाकयात होते हैं, ये इंसान आम वाकयात नहीं, और ना ये चीज़ मतलूब है कि आदमी उस मरहले तक पहुँचे। ये तो सिर्फ तरगीब के, जब कोई उस मरहले तक पहुँच सकता है तो हम कम अज़ कम नीचे के मरहले तक तो पहुँचे, ये मतलूब नहीं। मतलूब तो ये है कि आप आकर मस्जिद में नमाज पढ़े, ख्याल आते रहेंगे। उस दिन जुमा को हमारे मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक बात किसी हमारे बुजुर्गों में से किसी के हवाले से कही थी अंग्रेज़ी में, हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहिमहुल्ला, तो वो फरमाते हैं कि एक आदमी है रिटायर्ड है, मोगिज, उसने मोगिज तो नहीं लेना है, उसका घर फ्री हो गया और बीवी बच्चे की बच्चों की भी शादी हो गई, काम से फारिग हो गया, रिटायर्ड है बिल्कुल, अब उसको दुनिया की कोई फिक्र नहीं। वो आकर मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है बिल्कुल खुशू खुशू के साथ, इसलिए कि अब तो कोई टेंशन नहीं है। अब बच्चे शॉपिंग करते हैं नमाज के बाद, उनको तो इकबाल स्टोर में नहीं जाना है, इसलिए कि बूढ़े रिटायर हो गए, अब उनको तो मस्जिद में आकर अल्लाह अल्लाह करना है, तो बिल्कुल खुशू खुशू के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। और एक साहिब है, जवान आदमी है, जॉब पे जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी की तरफ से मुतालबात आ रहे हैं, काम पे जाना है या कोई और है, एजुकेशन हासिल कर रहा है। अब जाहिर बात है कि वो नमाज में खड़ा होगा, किसी को उसको असाइनमेंट का ख्याल आएगा, किसी को नमाज के बाद शॉपिंग में जाना है उसका ख्याल आ रहा है, बच्चा बीमार है उसका ख्याल आ रहा है, इधर जाना है उधर जाना है, ये काम करना है वो काम करना है, ये सब ख्याल आते रहते हैं। उसके बावजूद भी वो मुजाहदा करके नमाज पढ़ता है, नमाज को छोड़ता नहीं, उसका जी नहीं लग रहा है लेकिन वो अपने जी को लगा रहा है। हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इनको उस पहले साहिब से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा इनके इस मुजाहदे के ऊपर। तो शैतान तो ये कह रहा है कि मैं नमाज क्यों पढ़ रहा है, ये कैसी नमाज है, इधर उधर दिमाग घूम रहा है, पता भी नहीं कौन सी रकात में है, इमाम साहिब अगर गलत भी अगर पढ़ लिया तब भी पता ना चले, इमाम में मस्जिद से जाके पूछो नमाज किनको पढ़ा रहे हैं। हमारे नमाज का यही हाल है। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी को कोशिश नहीं करनी है, लेकिन ऐसा होता है کہ بالکل غفلت کے اندر اس کی نماز گزر جاتی ہے. اب شیطان آ کر کہتا ہے کہ بھئی ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ, جس دن نماز خشوع والی ہو جائے گی اس دن نماز شروع کر دینا. تو وہ دن کبھی آنے والا نہیں ہے. اس دن فجر کے بعد سنایا تھا نا, ایک صاحب پہنچے اللہ مرحوم فرماتے دریا کے کنارے, اور اندر دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو جنابت کی حالت میں ہوں, گندہ ہوں اور پاک بھی ہونا چاہتا ہوں. اب وہ دریا سے کہنے لگا کہ دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں اندر چھلانگ ماروں اور پاکی حاصل کر لوں, لیکن میں تو گندہ ہوں, تو صاف ہے, کیسے پاک ہو سکتا ہوں, کیسے اندر آ سکتا ہوں. جیسے لوگوں کو خیال آتا ہے کہ میں گندہ ہوں, کعبہ کیسے جا سکتا ہوں, اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتا ہوں, جس دن صاف اور پاک ہو جاؤں گا اس دن آؤں گا, کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں. تو وہ اندر دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے دریا سے کہ دل تو بہت چاہتا ہے لیکن صاف کیا ہے, ناپاک ہو, کیا کروں. تو دریا میں سے آواز آتی ہے کہ بھائی تو چھلانگ مار لے, اگر ایسا چھلانگ ابھی نہیں ماری تو قیامت آ جائے گی, تو اسی ناپاکی حالت میں رہے گا, اور تجھ جیسے ہزار لوگوں نے اس میں چھلانگ مار کر پاکی حاصل کی ہے. میں ناپاک نہیں ہوتی, ہمارے اندر آنے سے مسجد ناپاک نہیں ہوتا, اللہ کا گھر ناپاک نہیں ہوتا, ہمارا جو دل ناپاک ہے وہ صاف ہوتا ہے. بیت اللہ جانے سے بیت اللہ ناپاک نہیں ہوگا, اس کے اندر ایسی روحانیت ہے کہ جو ناپاک چیزیں وہ بھی پاک ہو جاتی ہے. جو ناپاک چیزیں وہاں جا کر وہ آدمی وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس دن کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ خشوع خضوع والی نماز ہوگی اس دن سے میں شروع کروں گا, خشوع خضوع والا روزہ ہوگا جس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اس دن سے میں شروع کروں گا, وہ دن کبھی نہیں آئے گا. اس لیے کہ انسان ساعتاً لربک ساعتاً لنفسک وساعتاً لربک, انسان کیفیات مختلف کیفیات سے گزرتا رہتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ جو کام اللہ نے اس کو کرنے کے لیے کہا ہے اس کام کو کرے, جس کام سے بچنے کے لیے کہا ہے چاہے کتنا ہی کروا کیوں نہ لگے اس کام سے بچے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ راستے پہ چل رہا ہے خوبصورت لڑکی آ رہی اس کا دل ہی نہیں چاہتا دیکھنے کا. اگر دل ہی نہ چاہتا تو اس میں کون سا مجاہدہ ہوتا, اس پر کون سا اجر ملتا. اس کو اجر تو اس کو اسی میں لیے مل رہا ہے کہ اس کا دل چاہ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو قابو میں پاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابو میں رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نظر بد کو چھوڑتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ, اس کے بدلے میں میں اس کو ایسا ایمان عطا فرماتا ہوں جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اس کی ایک تفسیر اور ایک تشریح محدثین نے یہ کی ہے کہ حلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جب بعد میں وہ اس کا تصور کرے گا, وہ عورت تو وہاں سے گزر گئی, اس کا دل تو بہت چاہے دیکھنے کا, اب وہ گزر گئی, اب وہ جو مجاہدہ تھا اس سے وہ فارغ ہو گیا. اب جب بعد میں تصور کرے گا کہ ایک موقع تھا اللہ کے نافرمانی کا لیکن میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا تھا, تو اس کو دل میں ایک قسم کی خوشی محسوس ہوگی, فرحت محسوس ہوگی. جیسے ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایگزام آ رہا ہے, بہت مجاہدہ کرتا ہے, رات دن ایک کرتا ہے, نہ کھانے کا ٹھکانہ, نہ پینے کا ٹھکانہ, نہ دوستوں کی محفلوں میں جاتا ہے, اس وقت اس کو بہت کروا محسوس ہوتا ہے. دل بہت چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کتابوں کو آگ لگا دوں اور جو کیا ہے مزے اڑاؤں, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس میں اگر میں نے ایسا کیا تو ایگزام میں ناکام تو میرا فیوچر برباد ہو جائے گا. اب اس وقت ایک ہفتے تک, دو ہفتے تک, تین ہفتے تک اس کو بڑا مشکل لگتا ہے. بعد میں ایگزام میں پاس ہو گیا, جس دن اس کو یہ سرٹیفکیٹ ملی اے اسٹار کی, اس دن جب وہ پیچھے کے بارے میں سوچے گا کہ نیند قربان کی تھی, کھانا قربان کیا تھا, پینا قربان کیا تھا, تو اس کو اس دن خوشی محسوس ہوگی کہ اچھا ہوا میں نے اس دن قربانی دی تھی, اگر میں قربانی نہ دیتا تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشت راضیہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں ملے گا, وہ اعلان کرے گا ہاں امقرؤ کتابیہ, سب آ جاؤ میرا نامہ اعمال دیکھو, میرا نامہ اعمال دیکھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, اس دن کے لیے میں نے تیاری کی تھی, دنیا میں مجھے مشکل لگا تھا لیکن اس دن کے لیے میں نے تیاری کی تھی, آج مجھے سرٹیفکیٹ مل گئی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروانہ مل گیا, اور اب انشاءاللہ ان قریب میں جنت میں داخل ہوں گا. اب جب پیچھے کے بارے میں غور کرے گا, وہ جتنے کٹھن مرحلوں سے گزرا تھا اس کو سکون ملے گا, اطمینان, خوشی. دنیا میں خوشی ملتی ہے, آخرت میں جو خوشی ہوگی وہ تو اپنی جگہ پر, دنیا میں خوشی ملتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم استقامت کی زندگی گزاریں, اور استقامت کی زندگی گزارے اور جہاں کہیں جیسے میں نے کہا اونچ نیچ آتی ہے, آدمی پابندی کرتا ہے پھر ذرا گرتا ہے, پھر پابندی کرتا ہے پھر گرتا ہے, پھر کچھ دن اچھے آتے ہیں پھر برے دن آتے ہیں, یہ دنیا کی زندگی کا خاصہ ہے. تو کوشش تو اس کو یہی کرنی ہے کہ استقامت کے اوپر آ جائے, لیکن جہاں کہیں آدمی گرے تو اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ظالم ابھی بھی فرصت توبہ ہے, دیر نہ کر, وہ بھی گرا نہیں جو گر کے سنبھل گیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, ظالم ابھی بھی فرصت توبہ ہے, دیر نہ کر, وہ بھی گرا نہیں جو گر کے سنبھل گیا. جو گر کے اٹھ گیا اس کو گرا ہوا کوئی نہیں کہتا, گرا ہوا تو وہ ہے جو گر کر گرا ہوا ہی رہتا ہے. جو گر گیا دوبارہ اٹھ گیا, پھر گرا پھر دوبارہ اٹھا, پھر گرا پھر دوبارہ اٹھا, اس کو گرا ہوا نہیں کہتے. یہ تو چل رہا ہے, تو ہمیں موت تک چلتے رہنا ہے. جہاں کہیں گر جائے دوبارہ کھڑے ہو کر چلنا شروع کر دے, پھر گر جائے پھر چلنا شروع کر دے. اللہ سبحانہ وتعالی تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ بندہ پشیمانی کا اظہار کرے, توبہ کرے بس. اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں تو اتنا بھی اصول نہیں کہ آپ نے 10 گناہ کیے تو آپ 10 نیکی لے کر آؤ. یہ بھی تو اللہ تعالی کر سکتے تھے کہ نہیں, کہ 10 گناہ کیے آپ 10 نیکی لے آؤ تو پھر میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. عدل کا معاملہ کر سکتے تھے, اللہ تعالیٰ تو عدل کا معاملہ بھی نہیں کرتے. کسی نے 100 سال تک بھی گناہ کیے ہو, مشہور واقعہ ایک صاحب نے 99 آدمیوں کو قتل کیا, کسی آدمی کے پاس گئے جس کے پاس علم نہیں تھا, اس کو پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی اب تو مغفرت مشکل ہے, 99 آدمی اور قتل کر گناہ کبیرہ, شرک کے بعد یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے ہے. اس نے کہا کہ بھائی 99 ہو گئے, سینچری پوری ہی کر ڈالے, اس کو بھی قتل کر دیا. پھر اس کو دل میں خیال آیا کہ نہیں اچھا نہیں ہوا, 100 آدمی کو قتل کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کسی اللہ والے کے پاس پہنچے جن کے پاس علم تھا, ان کو جا کر کہا کہ بھائی ایسا واقعہ ہوا ہے, میری توبہ ہو سکتی ہے؟ فہل لی من توبتن؟ انہوں نے کہا کہ توبہ ہو سکتی ہے, کون منع کرتا ہے؟ آپ یہاں سے فنا بستی تک جاؤ, یہاں سے فنا بستی تک جاؤ, اس لیے کہ یہ جس علاقے میں آپ رہتے یہ اچھی جگہ نہیں ہے, اس کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جاؤ اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی توبہ قبول فرمائیں گے. محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آدمی جن چیزوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے, توبہ کی تمامیت اور قبولیت میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے. اب وہ فون کی وجہ سے ہر وقت گناہ کر رہا ہے تو اس فون کو چھوڑ دے, سادہ فون لے لے. انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر وقت گناہ کر رہا ہے, اس کے بغیر اس کا کام چل سکتا ہے, نکال دے اس کو, اس کے بغیر بھی سانس تو آئے گی نہیں انشاءاللہ. ایسا تو نہیں کہ وہ انٹرنیٹ نہیں ہے تو سانس بھی بند ہو جاتی ہے گھر میں, اللہ شیطان نے ہم کو یہ سب چیزیں باور کروائی ہے. جن چیزوں کی جن دوستوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے, گناہ کی جگہوں میں جاتا ہے, اگر وہ توبہ کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو چاہے کہ ایسے دوستوں کو چھوڑ دے, ایسے ماحول کو چھوڑ دے. تو ان کو کہا یہاں سے وہاں تک جاؤ, اب وہ بیچ راستے میں تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا, فرشتے آئے رحمت کے اور عذاب کے اور جھگڑا ہو رہا ہے کہ بھئی یہ صاحب, اس لیے کہ توبہ تو وہاں مکمل ہونے والی تھی, تو وہ وہاں کے قریب ہے یا نہیں, ابھی تو یہ یہاں اس بستی کے قریب ہے, دونوں کے اندر جھگڑا ہے. کوئی کہہ رہا کہ نہیں وہ تو توبہ کر کے جا رہے ہیں, عذاب کے فرشتے کہہ رہے کہ نہیں ابھی تو توبہ پوری نہیں ہوئی. اس میں مختلف روایات ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک اور فرشتہ آیا ثالث حکم کی شکل میں, انہوں نے کہا کہ تم زمین کو ناپو, جس زمین کے وہ زیادہ قریب ہے ان کو اسی بستی کا والا سمجھ لو, اگر اس بستی کے زیادہ قریب ہے تو جہنم میں اور اس بستی کے زیادہ قریب ہے تو جنت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ناپا گیا تو حقیقت میں تو وہ اس بستی کے زیادہ قریب تھا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین میں ایسا تصرف کیا کہ ایسا لگا کہ وہ اس زمین کے زیادہ قریب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس کو معاف ہی کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کو معاف کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, ہمیں یہ نیت کرنی ہے, عہد کرنا ہے کہ ہم جیسے ہم نے رمضان کا مہینہ گزارا اور اللہ نے ہمیں اپنی صلاحیتیں دکھائی, اس کا صحیح شکریہ اسی وقت ہے جبکہ ہم ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور اسی طرح کی زندگی گزارتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے. جو اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں, اللہ اس کو اپنے قریب کرتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ, قرآن میں ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اس کا ایک ترجمہ یہ کہ اللہ اپنے قریب اس کو کرتے ہیں جس کو وہ چاہتا ہے. حضرت فرماتے کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ اپنی طرف اس آدمی کو کھینچتا ہے جو خود چاہتا ہے. یہ عربی کے اعتبار سے اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. میں یشا, جو خود چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست بنوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے چاہتے کہ تھوڑی سی محنت کر لے, میں پھر بقیہ کام خود کر لوں گا. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں, بزرگوں, دوستو, ہم نے رمضان کے مہینے میں بہت کچھ سنا, بہت کچھ تعلیم میں بھی سنا, بیانات بھی سنے. اب رمضان کا مہینہ قریب الختم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہم نے جو کچھ ٹوٹا پھوٹا کیا اس کو قبول فرمائے, جو کوتاہیاں رہ گئی اس کو معاف فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں استقامت والی زندگی نصیب فرمائے. اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا بھی اہتمام کرے, ذکر اللہ ہو, قرآن کی تلاوت ہو, مسجد کے اندر آنا جانا ہو, علماء سے, مشائخ سے رابطہ ہو, جمعہ کے دن بیان ہوتا ہے اور دنوں کے اندر مجلسیں وغیرہ بھی ہوتی ہے اتوار کے دن, تو ہم بار بار جب تسلسل کے ساتھ ان مجلسوں کے اندر بیانات کو سنتے رہیں گے تو ایک یاد دہانی ہوتی رہے گی. جماعت میں کیا ہے, ساتھی جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی چلنا چاہیے تاکہ ہم خود کو بھی یاد دہانی ہو اور لوگوں کو بھی ہم باہر جا کر یاد دہانی کرا سکتے ہیں. یہ وہ اسباب ہے جن کی وجہ سے آدمی استقامت کے زندگی گزار سکتا ہے. اور وہ چیزیں جو ہمیں اللہ سے دور لے جانے والی ہے, جیسے ابھی عرض کیا, برے دوست ہے, برا ماحول ہے, گھر کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دین سے دور کرنے والی ہیں, ان چیزوں سے ہمیں اپنے گھروں کو پاک اور صاف کرنا چاہیے. انشاءاللہ دنیا نہیں بگڑے گی, دنیا چلتی رہے گی. اگر ہم تھوڑی سی قربانی دیں گے ہماری دنیا بھی چلتی رہے گی اور آخرت تو بن ہی جائے گی. اس لیے کہ یہ بہت سی چیزیں آج کل جو وجود میں آئی ہیں یہ ہمیں اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں. وہ اسمہما, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں, یسألونک عن الخمر والمیسر, وہ تم کو پوچھتے ہیں خمر, شراب اور میسر, جوا کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, کہو کہ اس کے اندر بڑا گناہ ہے اور منافع بھی ہے. جوا کھیلنے میں منافع ہے کہ نہیں, پیسہ بنے گا. شراب پینے میں بھی منافع ہے, اس کے طبی بھی بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں. اور اثم کبیر, لیکن بڑا گناہ بھی ہے. وہ اثمہما اکبر من نفعہما, انسان کو ہوشیار رہنا ہے, اس کے اندر گناہ جو ہے وہ اس کے جو نیگیٹو ہے وہ پازیٹیو کو آؤٹ وے کرتا ہے, جو نیگیٹو ہے وہ پازیٹیو کو آؤٹ وے کرتا ہے, اور اس کے اندر جو نقصانات ہیں وہ اس کے فوائد سے بہت بڑھ کر, اس لیے شریعت نے ان سی چیزوں کو حرام کیا. تو اسی طرح جو جدید آلات ہیں ان میں سے فوائد بھی ہے, نقصانات بھی ہے, وہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے. یہ جیسے چھری ہے, آپ اس سے کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں اور پھل بھی کھا سکتے ہیں, وہی چیز وہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے. اور اگر اس کو صحیح استعمال نہیں آتا, ابھی نادان ہے, نفس و شیطان کی غلامی کے اندر پھنسا ہوا ہے, تو اس کو پھر ایسی چیزوں کو, ہم بچے کو چھڑی دیتے ہیں, نہیں دیتے. کیوں؟ اس کے اندر سمجھ نہیں ہے کہ بھائی اس میں فائدہ اور نقصان کیا ہے. تو ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو کبھی موبائل کا یہی حال ہوتا ہے, ہم اس کا صحیح استعمال کم کرتے ہیں اور غلط استعمال زیادہ کرتے ہیں. اس دن وہ نوجوانوں کا پروگرام تھا تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ وہ جو موبائل آتا ہے اس کو اسمارٹ فون کہتے ہیں, یہ جو ایپل ہے یا سیمسنگ وغیرہ, اور جو سادہ فون ہے پتہ نہیں آپ کے یہاں اس کو کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں اس کو ٹراپ فون بولتے ہیں. جو سادہ فون, بالکل سادہ, نوجوان بچے اس کو ٹراپ فون بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو ڈرگز وغیرہ کا بزنس کرتے وہ ایسے فون لے کر گھومتے رہتے ہیں 10-15 pounds کا, تو جب بھی پولیس کی گاڑی سنائی دی تو اس کو پھینک دیا پھر, اور وہ سم کارڈ نمبر بدلتے رہتے ہیں, تو اس کو ٹراپ فون بولتے ہیں مذاق کے طور پر. تو بچے کہتے یہ اسمارٹ فون ہے اور یہ ٹراپ فون ہے. تو اس دن بچوں کے سامنے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو اسمارٹ فون ہے وہ ہے ٹراپ فون, اس لیے کہ انسان کو گناہوں کے اندر ٹراپ کر دیتا ہے. اکیلے بیٹھے بیٹھے کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے, اکیلے بیٹھے بیٹھے رات کے اندھیرے میں یا تنہائی کے اندر کیسی کیسی چیزیں, گندی گندی تصویریں اور گندے گندے کام لوگ کرتے ہیں انہی موبائل سے. اس کو کہتے ہیں اسمارٹ فون, یہ اسمارٹ فون نہیں ہے. اسمارٹ فون تب ہے جب آپ اس کو اسمارٹلی استعمال کریں, اور اسمارٹ بننے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. دنیا میں بھی اسمارٹ ہوشیار بننے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی اسمارٹ بننا پڑتا ہے, اور اس کے لیے مشائخ کی صحبت کی ضرورت پڑتی ہے, اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت پڑتی ہے, پھر ہم اسمارٹ ہو جاتے ہیں. پھر اسمارٹ فون استعمال کریں گے, نو پرابلم, کوئی حرج نہیں. لیکن اکثر و بیشتر یہ اسمارٹ فون ہے ٹراپ فون, انسان کو گناہوں میں ٹراپ کر دیتا ہے. اور وہ جو سادہ ہے وہ ہے اسمارٹ فون, اس لیے کہ وہ آپ کو گناہوں کی, اس میں گناہ کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے ہر شخص کو اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ چیزیں مجھے اللہ سے دور تو نہیں لے جا رہی. اگر دور لے جا رہی تو ان کو ایک طرف رکھ دے یا ان کا استعمال کم کر دے, اس لیے کہ ہم استقامت کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ چیزیں ہم کو ڈبو رہی ہے گناہوں کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی جو چند گھڑیاں رہ گئی ہے ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے درخواست ہے کہ دعاؤں کے اندر، دعا تو ہوگی ماشاءاللہ، ہمارے مولانا محمد صاحب نے دعا کرائی نماز کے بعد، تو اب جو کچھ وقت رہ گئے اپنی انفرادی دعا وغیرہ کے اندر لگے رہیں، تلاوت وغیرہ کے اندر لگے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے۔